الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أصحاب الصحاح. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بعض اوقات ایک عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے. جس طرح آپ مسجد آتے ہیں اور مسجد آتے وقت آپ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ مسجد کے گیٹ پر پہلے بائیں جوتا اتارے اور پاؤں نیچے رکھے، پھر دائیں اتارے اور مسجد میں داخل کرے اور دعا پڑھ لے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور صف میں آ کے بیٹھے تو ملائک دعا دیتے ہیں: اللہم اغفر لہ وتب علیہ ورحم ہو، یا اللہ اس شخص کی بخشش فرما، اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی توبہ قبول فرما. تو دیکھو عمل کتنا مختصر ہے، ہر ایک عمل کر سکتا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اس طرح برعکس معاملہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں گمشدگی کا اعلان کیا تو حدیث میں ہے کہ حاضرین اس کو کہے: لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہیں کبھی نصیب نہ کرے. ان المساجد لم تبن لہا، ابو داؤد شریف، مسجد اس کے لیے تو نہیں بنی کہ اس میں لوگ اعلانات کرتے رہے. علماء نے صرف اس کی اجازت دی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کی کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ باہر کی کوئی چیز، انسان ہو یا حیوان ہو، اس کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ بنوائی تھی، اس کا نام تھا بتحا. ابن الحاج مالکی نے المدخل وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: من کان منکم ینشد دوالته فلیخرج الیھا ہونا، ان المساجد لم تبن لها. جو گمشدگی کا اعلان کرنا چاہے وہ یہاں آئے، مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا. تو بظاہر ایک عمل مختصر سا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی ہو میری یہ چیز گم ہو گئی، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے واپس کر دے، لیکن پیغمبر نے اس کو بد دعا دی کیونکہ یہ کام مسجد کا نہیں تھا، مسجد بہت خیر و برکت کی جگہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد تو خاص خانہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو پکارنا، کسی سے مانگنا اس میں جائز نہیں ہے. برہانی نے محیط میں نقل کیا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا گناہ صغیرہ ہے اور اس کو مدد کرنا گناہ کبیرہ ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کے نمازیوں سے مانگنا اللہ تعالی کے دربار کا انکار ہے اور اس عقیدے کا انکار ہے جس پر مومن مسلم آباد ہے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جو شخص اس طرح مسجدوں میں مانگتے ہیں ان کے لیے سینکڑوں دروازے حاجات کے کھل جائیں گے اور کبھی بھی وہ سیر نہیں ہوں گے. ایک مانگنا ہے اور ایک اپیل کرنا ہے. اپیل کرنا سنت ہے، پیغمبر مرسل خطبے کے دوران اعلان کرتے تھے کہ ایک جہاد درپیش ہے اور اس کے لیے اتنی تلواریں اور اتنے نیزے اتنے گھوڑے درکار ہے. اکثر اعلانات آپ نے خطبے میں فرمائے. اور سلے کے غطفانی جب آئے تھے تو آپ نے کہا یہ بہت کمزور و عاجز ہے، تم اس بھائی کی مدد کرو. یہ اپیل ہے، ترغیب ہے. اپنے لیے مانگنا سوال ہے، وہ منع ہے. دین کے لیے مانگنا اور دین والوں کے لیے اپیل کرنا سنت طریقہ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. سلے کے غطفانی جب آئے اور ان کا حال بہت خراب تھا تو آپ نے خطبے میں اس کو اجازت دی کھڑے ہو کے سنت پڑھو. لیا را ان ناس تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اور پھر آپ نے کہا اپنے بھائی کے لیے کچھ جمع کرو، بہت تنگ دست ہے، پریشان حال ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یا گداگر مسجد کے امام سے یا خطیب سے منتظم سے کہے اور وہ ان کے لیے اپیل کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خود جیسے شہر کی مسجدوں میں جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے اور اپیلیں کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اس میں مسجد کی بے ادبی کا پہلو ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالے اور وہاں نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خادم اور صحابی کمال رسیدہ تھے، ایمان میں و اعمال میں و انجام میں. آپ کے ایک خاص خادم ہیں مدعم، اور وہ آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا غزہ کے اندر، فاتاہ سہم غرب فقتلا، کئی سے ناگہانی تیر آیا اور اس کو لگ گیا اور وہ گر کر مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ شہادہ، بخاری شریف میں ہے، کیا پیارا شہید ہے اور کتنی بڑی شہادت اس کو مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم تو یہ باتیں کرتے ہو لیکن اس نے غنیمت سے تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے ایک چھوٹا کپڑا اٹھایا ہے، اخذ شملۃ، جیسے رومال ہوتا ہے چھوٹا کپڑا، اور اب اس کپڑے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ کب تک یہ سزا جاری رہے۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ہمارے لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعہ یہاں عزیزم اسجد نے اپنا رومال میرے آگے بچھایا، شوگر لونے کی صورت میں میں شربت پی رہا تھا، نماز کے بعد وہ رومال غائب ہو گیا۔ تو ظاہر یہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں میں سے کوئی چور چکور ہے، اس کے لیے کوئی جرمنی سے یا جاپان سے چور نہیں آیا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے تبرک حاصل کیا۔ تبرک تو اجازت سے ہوتی ہے، بغیر اجازت کے اگر کوئی چیز اٹھا لے تو وہ چور کہلائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا شرعاً۔ تو پیغمبر کا خادم جو تھا اس نے ایک چھوٹا کپڑا پسند کیا اور وہ اٹھا لیا۔ وہاں یہ امکان بھی تھا کہ جب غنیمت تقسیم ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ کپڑا اس کے حصے میں آئے اور وہ بچ جائے۔ اور بعد میں پیغمبر اجازت دے دے تو معاف ہو جائے، لیکن نہ آپ اجازت دے رہے اور نہ آپ اس کی سفارش کر رہے۔ انہو اخذ شملتا قبل ان تبلغ المقاصب، اس نے ایک چھوٹا رومال اٹھایا ہے اور وہ گرم کیا جا رہا ہے اور داغا جا رہا ہے۔ تو تلانت ہو دنیا کی ایسی چیز پر جس سے مقام میں، عزت میں، رفتار میں، عند اللہ عروج و ترقی میں فرق آتا ہو۔ اے طاہر لاہوتی ہو، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک بزرگ عالم کسی علاقے میں گئے تھے، بعد میں میرے بھی جانا وہاں ہوا، تو پتہ چلا کہ ان سے ٹوپی رومال سب چیزیں چھین لی گئی۔ میں نے جب وہاں تقریر میں خطاب کیا تو میں نے کہا ایک پاکستان کے پیٹنٹ اور رجسٹر چور اور ڈاکو، جس میں مولوی اور تمہاری داڑیوں والے، وہ بھی سارے چور چکور ہیں۔ اس طرح خطاب کیا، لوگ سارے حیران ہو گئے۔ میں نے کہا وہ فلان سیاسی عالم آیا تھا اور تم نے اس کو بالکل کرتے اور شلوار میں یہاں سے بھیجا ہے، تمہیں یہ اخلاق نصیب ہوئے، یہ تمہیں آتا ہے؟ یہ نہیں آتا ہے کہ قسم قسم کے قیمتی تان خرید کے ان کے حوالے کریں کہ ہماری طرف سے آپ کے اعزاز میں یہ کپڑے ہم پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ و تبرک۔ یہ تم جس سلوک کے عادی ہوئے تو خالص چوری کی مشق ہے جو آپ یہاں دینی درسگاہ سے کر رہے ہو. بہت شدید ناراضگی میں نے ظاہر کی اور میں نے یہاں تک کہا اگر تمہاری یہ بدعملی اور بدچلنی مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اس چور گاہ اور دا غلو دی سیل تبر سر رات لب نار ناکھو ٹول غلو دی بلکو ملیانا ہوا میں ٹول غلو دی. وہ جو مجھے بتا چکا تھا وہ بہت شرمندہ تھا اور اس نے سر نیچے کیا ہوا تھا. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا یا محمد اغثنی حضرت مجھے بچاؤ نا, اور اس کی گردن پر بکرا پڑا ہوا ہوگا, اس نے بکرا چوری کیا ہوگا. ایک آدمی آئے گا اس کی گردن پر گائے ہوگی اونٹ ہوگا, اور ایک آدمی آئے گا اور اس کے گردن پر ساتوں زمینیں ہوگی. وہ سیاسی لیڈر پکڑا گیا ہے تو پتہ نہیں 88 کے قریب فرضی اکاؤنٹ بنے ہیں اور اس کے نام اربوں روپے منتقل ہوا ہے. اب بڑے بڑے مونچے ہیں اور اپنے دربار کا بڑا پیری طریقت ہے. پشم لکئی دشم غلط ہو در کر لڑا مور دے لنگ والے ہو. ایک اور پکڑا گیا ہے اس کے گھر سے خزانے نکلے, ساتھ ہی جناب پتہ کون سا باغ جنائے اور وہ بالکل لوٹ گیا ہے, تباہ برباد ہو گیا اور اس میں کتے اور کتیاں شادیاں کر رہے ہیں, اور اس کے گھر کے اندر بیت الخلا جو ہے ایک ایک مرلے میں ہے, ایک تو عورت خانہ اور ہیرے اور جواہرات کے پورے پورے کان نکلے, اور اس کی شکل دیکھے تو ایسا جیسے پٹکار پڑ رہی ہے جیسے گیدڑوں کا دوڑایا ہوا ہو. چور چکوروں کا زمانہ ہے. عمران خان کے اگر غلط کار قسم کے لوگ نہ ہوتے تو کم از کم ان کی دم کاٹنے کے لیے تو ایک بے نظیر اور لا نظیر انسان ہے. کاش کہ اس کے بعض اہل کار خود مختلف الزامات میں متہم ہے, ورنہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ بین الاقوامی ڈاکو جو یہاں سے لانچوں میں ڈالر دبئی منتقل کرتے تھے, اور اس جماعت کا ہر فرد چور ہے, ایک فرد بچا ہوا نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی سیاست کی ہمارے بڑوں نے, وہ کون تھا جس نے کہا ادھر تم ہو ادھر ہم, اور مشرقی پاکستان کو بنگالیوں کے حوالے کیا صرف اپنے وزیر اعظم ہونے کے لیے. کم از کم گریبان میں جھانکنا چاہیے, کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاکے گریباں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں. مولانا غریب کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے گھر پر انتخاب ہارا ہے تو اس لیے اس کی باتیں زیادہ جاندار نہیں ہیں. آدمی کو اپنے گھر بار کا بھی خیال کرنا چاہیے, اپنے علاقے کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آدمی باہر بادشاہ ہو اور اپنے گاؤں میں اس کا داخلہ بند ہو تو یہ نیک نامی نہیں ہے، یہ بدنامی ہے. اس لیے بہت سارے کام اس کے جو بہت ہی ایمان اور نڈر انسان کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، لیکن شاید ان کو مطلوبہ کامیابی حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ دوسرے لوگ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رائے راست سے بٹ کے ہوئے. عمران خان کا یہ کارنامہ تو شاید قیامت تک یاد رہے گا کہ اس نے پرانے پرانے گلے سڑے چوروں کو باہر نکالا اور ان کے پیچھے لگے رہے. کاش کہ اس کے بغل میں بھی ایسے لفنگے نہ ہوتے جنہوں نے مختلف زمینیں سوات میں ادھر ادھر ہتھیائی ہے. ان کو چاہیے کہ نیب والوں کو کہا کہ اس کو بھی لے جاؤ، یہ جو کل پرسو مرنے والا ہے چمٹیا اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ٹی بی زدہ ہو اور گلے کی رگیں نظر آتی ہو اور پورا جسم اس کا ہل رہا ہو اور بس آج کل میں بھیگا بس آباد ہے. تو نیب والا غریب کہتا ہے کہ میں تو اس کو گرفتار کر لوں گا لیکن یہ میرے پاس لاکپ پہ مر نہ جائے. وہ مر جائے نا، تیری کون سی ماں کا بیٹا ہے وہ؟ چور چکور مرتے نہیں ہیں جیلوں میں. مجھے کوئی خواہش تو نہیں ہے لیکن ایک ارمان یہ ہے کہ میں عمران خان سے ایک دفعہ ملوں اور میں اس کو کہوں کہ یہ جو الفاظ منہ سے نکلے ان الفاظ کو سچا کر دیتے تو پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ تجھے یاد کر لیتی کہ آپ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرح فلاحی ریاست بنائے اور آپ نظام خلافت راشدہ کے طرز کا لائے. اور نیب والے کو میں یہ کہوں کہ آپ کس معیار کے لوگوں کو پکڑتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ خان صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ بڑے بڑے چور پہلے پکڑو، اور صرف پکڑنا نہیں ہے، ان سے اگرائی بھی کرنی ہے. آپ نے پکڑ لیا اور چھ مہینے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا مزاج بدل گیا اور نہ رہا کر دیا، یہ غلط طریقہ ہے. وہ بھی جرم میں برابر شریک ہو گئے، بلکہ اس کے درمیان میں ان سے اگرائی کرے اور وہ تمام چیزیں جو یہ چوری کر چکے ہیں اگر واپس کر دی گئی تو پاکستان جتنا مقروض ہے ڈبل حساب نصیب ہو جائے گا. پیسے تو سارے وہ لے گئے، یاد خالی کنگلا پڑا ہوا ہے. وہ زرداری صاحب کی بہن جو ہے سر پہ دوپٹہ کس کے اور تمام جیلوں میں آتی جاتی ہے، راتوں کو اٹھائی جاتی ہے. زرانہ کی حیثیت سے ہر مومن مسلم کو رحم آتا ہے، لیکن جو احوال ہے اور جو ان کی حرکات سکنات ہے جو اخبار کے صفحے پر شائع ہو رہا ہے اور جو میڈیا کی طرف سے، تو وہ بہت ہی افسوسناک ہے. وہ عمر زنانہ اور کار میں او کو مردانہ، بس زنانیاں بھی مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. تو باز تغفر اللہ. تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مطعم میرا ہی گھوڑا صاف کر رہا تھا اور میری خدمت میں کمر بستا تھا اور اس دوران اس کو غیبی تیر آیا دشمن کا اور اس کے لگنے سے مر گیا، تو تم تو شہید سمجھتے ہو لیکن اس نے ایک رومال چوری کیا ہے، اخذ شملتم من المغانم قبل ان تبلغ المقاصب، بخاری شریف. تو گزشتہ جمعہ کسی نے یہاں سے ایک رومال چوری کیا ہے، وہ بھی میدان کے ساتھ جہنم میں جلسے گا. رومال کیا چیز ہے؟ ایک پورا سٹور بھی سامان کا ہونا تو آپ اس کو ہاتھ نہ لگائے اور کہے کہ یہ میرا نہیں ہے. آپ اس سٹور کو نہ دیکھیں، اپنے پاک انگلیوں کو دیکھیں کہ یہ کل آگ میں جلے گی. 124,000 انبیاء نے یہ خبر دی کہ غلط کار آدمی کو آخرت کا عذاب ہوگا. جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میدان کیسے شہید ہو سکتا ہے، اس نے تو بغیر اجازت کے ایک رومال اٹھا لیا ہے. فجاء رجل بشراك او شراكين، ایک آدمی بوٹ کا تسمہ لے آیا اور دوسرا آدمی دو تسمے لایا. آپ نے کہا شراک من النار شراکان من النار، یہ ایک بھی دوزخ جانے کے لیے کافی تھا اور یہ دو تسمے بھی جلانے کے لیے کافی تھے. تو چونکہ پیغمبر بر وقت بات کرتے تھے اور عین ٹائم پر گرفت کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام پر اصلاح غالب تھی. اللہ اکبر و کبیرہ. میں نے آپ کو بتایا کہ چند دنوں پہلے ہمارے ایک فاضل طالب علم آیا، عبد البصیر نام ہے اس کا، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں ادارے کے لیے گلیوں میں کھالے جمع کر رہا تھا. تو اس زمانے میں وہ زورور جماعت جو ہے طاقت میں تھی اور وہ کراچی کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے. تو ان کے جہاں کھالے اکٹھی تھی وہ آ کے چھین لی اسے. تو اس نے جا کے رینجر میں شکایت کی، قریب میں رینجر آفس تھا، وہ آئے اور انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ان کے مرکز میں گئے اور اس کو کہا یہ ساری کھالے اٹھاؤ. اس نے کہا ساری نہیں اٹھانی، پھر تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو ہماری ہے وہ اٹھائیں گے. تو وہ رینجر والا اتنا زیادہ متاثر تھا کہ اس طالب علم کو گاڑی میں یہاں لے آیا اور مجھے کہا حضرت آپ کی تعلیم بہت کارگر اور مفید ہے، آفرین طالب کی دیانتداری پر. کہا میں بھی اپنے بیٹے کو دینی مدرسے میں داخل کروں گا کہ ایسا ایماندار بنے. اور کہا افسوس کہ میرے سال زیادہ ہے، ریٹائر ہونے کے بعد کئی عالم دین سے تعلق رکھوں گا تاکہ مجھ میں یہ ایمان آ جائے جو اس طالب علم میں ہے. الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ اسجد یا رومال بچھایا مجھ فقیر کے لیے اور نماز کے بعد ہم کرسی پر بیٹھ کے روانہ ہونے لگے، مؤذن صاحب اور ان کا نائبین لاؤڈ سپیکر اور ڈوا ڈومڑا اٹھانے لگے اور چور خان کو موقع مل گیا رومال کا سیٹا، اس رومال کو واپس کرے. ورمن جب بھی میرے سامنے جو سامنے بیٹھے ہوں گے ان کو میں چور کی نگاہ سے دیکھوں گا. بیک نہ تراشی در مجلسے برنج دلی ہو شمندہ بسی، ایک ناکارا انسان کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. ورانچی خار ٹول دیو سڑی پتور، سارے شہر میں ایک بدنام زمانہ ہوتا ہے، اس پر قہر و عذاب آ جاتا ہے اور سب کچھ غرق ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں معاملہ صاف کرنا چاہیے. آخرت کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا، نہ کوئی چیز ہوگی کہ آپ بے میں دے دیں گے، نہ کوئی ایسی دوستی ہوگی، نہ کوئی طاقتور سورس ہوگی. اور وہاں یہ سب چیزوں کا حساب مانگا جائے گا. ایک شخص کو کہا جائے گا کہ آپ جنت جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ فلاں 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 کے حقوق ہیں. کسی سے آپ نے چادر چوری کی، کسی کے جوتے چوری کیے، تو وہ ان سے منت کرے گا، وہ راضی ہوگا نہیں، تو یہ اپنی نیکیاں دیتا رہے گا. تمام نیکیاں اس چوری کے بدلے میں چلی جائے گی. اور ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ مار میں پٹا لوٹا خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا آپ جنت کس چیز سے جاؤ گے، تمام نیکیاں تو آپ نے چوری میں دے دی. اس لیے دنیا کے اندر معاملہ صاف کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، اس زمانے میں کم کم لوگ حج پر جاتے تھے. کہیں دور دراز ایک حاجی صاحب ملتے تھے، اور وہ اتنا محترم ہوتا تھا جیسے ایک عالم دین محترم ہوتا ہے. تمام گاؤں اور بستی اس پر فخر کرتے تھے کہ یہ کعبہ دیکھ کے آئے ہیں اور اس نے حج مبارک کیا ہے. اور واقعی بڑی دیر تک اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے. تو اس طرح ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا، منظوری ہو چکی تھی، اس زمانے میں سمندری جہازوں کا سفر تھا، ہوائی جہاز سے جانا ابھی نکلا نہیں تھا. اور اس کی ایک بہو ناراض ہو کے بیٹھی تھی، تو وہ ہر روز ایک جرگہ لے کے جاتے تھے کہ آپ راضی ہو جائے اور اپنے گھر آ جائے. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں نہیں راضی ہوں گے. تو آپ یقین کر لے کہ وہ بزرگ حج پر نہیں گیا. اس نے کہا حج ہو گئی نہیں، میرے گھر کا ایک فرد مجھ سے نالا ہے. ایسے سچائی اور صدق کا زمانہ تھا. اب تو لوگ مزدوروں کے پیسے روک کے اور ان کی تنخواہیں روک کے کہتے ہیں میں واپس آ کے دوں گا، یہ دیکھو ذرا. میں اس کو کہتا ہوں ماسکو گئے تھے، پیرس گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کبھی کبھی صف میں اٹھ کے میرے پاس آ جاتے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے؟ جی حج کر کے آئے. کہاں؟ کیماڑی میں، ڈاکیارڈ میں، صدر میں. کہاں حج کیا؟ کہتے نہیں نہیں وہی حرم شریف. میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، حرم جائے اور آئے اور آپ کا چہرہ گیدڑوں نے چاٹا ہوا ہو، داڑھی مونڈے کا چہرہ کیا ہے؟ گناہ کا خالی پلاٹ ہے. تف در تف شیطان اس کے اوپر تھوکتا ہے کہ خدا کے بندے ہو، نبی کا امتی ہو، اور بات میری مانتے ہو. تف در تف. خود بخاری شریف میں ہے کہ شیطان اس کے اوپر پیشاب کر لیتا ہے. داڑھی مونڈو، انسانیت سیکھو اور داڑھی رکھ لو. اور بہت جلدی ایسا نہ ہو کہ داڑھی آنے سے پہلے ہی چل بس ہو. کیونکہ موت میں کیا دیر لگ دیا سے آپ نکلے اور گاڑی ٹکرا گئی ہو پتہ چلا کہ جی مر گیا. ایسے کتنے لوگ گئے کہ خوش خوش گھر سے نکلے اور واپسی میں ان کی لت پت لاش آ گئی خون میں. تو میری باتیں تلخ تو ہے لیکن انشاءاللہ حقیقت کے قریب ہے, اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پولیس رات آرام سے پار کرو گے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تریاقی. افسوس ہے کہ لوگ حج سے آئے لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے, کوئی اضافہ نہیں ہوا نیکیوں میں, رنگ ڈنگ میں. مکہ گئے, مدینہ گئے, قدس بھی گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. نہ مکی پہ بزرگئی کی اس شک نشتا بولے خر با جی نشی بتواف خری سا گر بمک روت چو بیا ہنوز خر باشد. تو انسان بننا چاہیے اور انسانیت کی قدر و قیمت ماننا چاہیے. وہ ایک آدمی حج سے آ رہا تھا, ایسے ہی دنیا کا آدمی تھا, کالج والج میں پروفیسر رہا ہوگا لیکن پروفیسر صاحبان کو کیا پتہ چلتا ہے, ان کو دین اور مسائل کا کیا پتہ ہے. اتفاق سے میں بھی اس سفر میں ساتھ تھا. اس کے پانچ چھ بیٹھے تھے اور چار پانچ ویسے تھے اور ایک عالم دین تھا, دینی ادارے سے باقاعدہ سند یافتہ تھا اور بہت عمدہ صلاحیت کا مدرس تھا. میں نے کہا بیٹوں کے لیے کوئی تحفے تحائف حرمین کے لائے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کچھ گدے اور گھوڑے کا فرق کیا ہے یا نہیں؟ کہ نہیں فرق کیا ہے. میں نے کہا کیسے فرق کیا ہے؟ کہا گدوں کے لیے ایک ایک ٹوپی ہے اور ایک رومال ہے اور کچھ کھجورے اور خوشبو ہے, اور گھوڑے کے لیے ایک درجن خوشبو ہے اور ایک سوٹ کا پورا تان ہے. میں نے کہا مرحبا اہلا وسہلا. کہ صحیح ہے یہ؟ میں نے کہا بالکل. آپ نے جو فرق شروع کیا ہے وہ قابل دید ہے, اور وقت آئے گا کہ میں ممبر رسول سے بیان کروں. میں بہت خوش ہوا اور میں نے کہا یہ قبولیت حج کی علامت ہے. اور زار و قطار رو رہا تھا یہ بیان کرتے ہوئے. وہ ایک زمانے میں مردان کے اندر ایک شخص تھا اور بڑی جائیدادیں اور زمینیں, مردان کے اکثر لوگ بڑے متمول اور زمیندار قسم کے ہیں, آبائی اور اجدادی جائیدادیں تھی ان کی بڑی. یہی اس زمانے میں یہی بڑی دولت ہوتی تھی. تو اس نے ہر ایک بیٹے کو مسجد میں سبق کے لیے بٹھایا اور پھر اسکول جا رہے تھے وقت اس کو کہا کہ اسکول تھوڑا سا پڑھ لو پھر دارالعلوم دیوبند جاؤ, علم پڑھ لو. لیکن اکثر لڑکوں نے اسکول پورا کیا, کالج چلے گئے اور کالج میں بھی ڈگریاں حاصل کی, اور کوئی تحصیلدار بنا, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی مجسٹریٹ. ایک ان میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا, چھ بیٹوں میں سے ایک. اور اس نے دارالعلوم دیوبند کے اندر نظام تعلیم پورا کیا سلیبس, اور دورے حدیث شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ سے پورا کر کے آیا. اب وہ انجینئر بھی بہت زیادہ پیسے لا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا تو فیس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے. ایک بات بتاؤں بے حد بھی معاف ہو کہ کراچی میں جو ڈاکٹر ہے اور ان کا ایمان میں نے دیکھا ہے ایسا میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہے. سرحد کے لوگ بے شک پختون ہیں اور اپنے آپ کو بڑے غیرتی کہتے ہیں لیکن اس فن میں وہ غیرت کم ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس ڈاکٹر سے مل لو یہ سانس کا بڑا اچھا علاج کرتا ہے. تو اول تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے کاش کہ وہ بینس اور اونٹ کا ڈاکٹر ہوتا. پانچویں مالے پر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی لفٹ نہیں تھا اور پانچویں مالے تک میں بغیر کسی اس وجہ کے وہاں چڑھ گیا. میرا سانس کا کیا حال تھا. اور ڈاکٹر صاحب اتنا کذاب تھا کہ مجھے کہا کہ 1:30 بجے تک آؤ ورنہ میں اٹھ جاؤں گا. اور اس کے سیکرٹری نے کہا کہ یہ 6 بجے تک جو ہے نا یہاں بیٹھا رہے گا خرید و فروخت کرے گا. میں نے کہا میرا نمبر کب آئے گا؟ کہا یہ تو نمبر تو نوٹ پر ہوتا ہے یا جنا پر ہوتا ہے. تو میں نے اس کو 1000 روپے کا نوٹ دیا. اس نے کہا آئیے. مجھے جب لے گئے تو ایکسرا دیکھ رہا تھا اور مجھے میں نے کہا یہ ایکسرا میرا نہیں, یہ کسی عورت کا ہے. میرا ایکسرا ابھی بنا ہی نہیں ہے, تو دیکھ کیا رہا ہے؟ میں نے کہا جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اس کے باپ پہ لانا تو جس سے وہ غلط بیٹا پیدا ہو رہا ہے. اور سم جنگ میں وہ سرو اسی طرح بڑے بڑے لوگ میں نے وہاں دیکھے بے حد بھی معاف ہو, ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن صبح سرحد کے ڈاکٹروں میں جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں خیبر میں اور لیڈی ریڈنگ میں, میں نے ان میں وہ ایمان نہیں دیکھا جو کراچی میں ڈاکٹر عبدالصمد میں ہیں, عرفان میں ہیں اور عباسی میں ہیں. خدا کی قسم ان کے سامنے جا کے جو جیسے وہ مر مٹتے ہیں اور برسات کی طرح لپٹتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 40 سال بعد رائے بدل گئی. میں تو سمجھتا تھا کہ آغا خان کا مطلب یہ ہے کہ بس آغا خان فاؤنڈیشن ہے اور اندر آغا خان کی تعلیم ہے اور لوگ اپنا ایمان ایک طرف رکھ کے وہاں جاتے ہیں. یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں تمام ڈاکٹر اہل سنت والجماعت دیوبندی ہے اور وہاں جماعت تبلیغ کے بیانات ہوتے, حلقے لگتے, گشت ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی مسجد ہے اور آغا خانیوں کا کوئی جماعت خانہ نہیں سوائے اس کے کہ جو علاج اور اسپتالوں میں نہیں ہو سکتا وہ وہاں آسان ہے. تو اس لیے میں اس رائے پر رہ نہ سکا. میں نے تسلیم کیا ہے کہ علماء دین کو بعض چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے. بغیر آگاہی کے مطلق فتویٰ لگانا یہ مناسب نہیں تھا. اور کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کلینک چھوڑ کر کے نیچے اتر آتے ہیں, کہتے مفتی صاحب آئے ہیں. اور مجھے کہتے ہیں ہمارے ایمان و عقیدے کا آپ سے وابستگی ہے, آپ سلامت رہے. ایک آپ کا علاج کرنا ہے, یہ ہزاروں لوگوں کا علاج کرنا ہے. آپ امت کا سرمایہ ہے. آج سے 30 سال پہلے میرے والد بہت بیمار تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہی میڈی کیئر میں بیٹھتے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ذرا دکھا دو ان کو کہیں دل کا مسئلہ نہ ہو. میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا, وہ بولتا پشتو تھا لیکن گیا گزرا تھا ہر چیز سے. اس نے مجھے کہا ابھی آئے اور ابھی زور لگاتے, کوئی آسان کام ہے. 3-3 مہینے پہلے سے وقت لیا گیا ہے. تو ایک پارٹی جن کا نمبر لگ گیا تھا, میں نے ان کو پشتو میں ایک کارڈ لکھا اور ڈاکٹر صاحب کو اپنا تعارف کیا اور میں نے کہا اپنے والد صاحب کو لایا ہوں. یقین کریں ممبر رسول پر بیٹھا ہو جمعہ کا مبارک دن ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسے کارڈ کو دیکھ کر بغیر جوتا پہنے باہر آئے، کہا او میں تو کل پرسوں آپ کے محلے میں ایک دعوت میں آیا ہوں، کاش کہ میں عشاء میں آ جاتا تو آپ سے ملاقات ہو جاتی، بابا جی کو بھی دیکھ لیتا، اور پھر وہ جو کیٹوگرام ہوتا ہے اس کے وہ رسیہ منگوائی کہ میں حضرت کی خود کروں گا، اور میرے والد صاحب کا وہ کیٹوگرام خود بنایا انہوں نے، بڑی تسلی دی اور کہا کہ آئندہ لے کے نہیں آنا ہے، بس میں آ کے وہیں دیکھوں گا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو قیامت کے ترازو میں تلے گی، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے نماز میں، مجھے رات کو تکلیف تھی، میں نے ان کو فون کیا، اس نے کہا آپ کی دوائیوں میں دفتر میں دوا موجود ہے، میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ دفتر کیسے جاؤں گا، تو اس نے کہا بس گیٹ والے کو کہے گیٹ کھولے، میں آیا دوائیاں بھی لے کے آتا ہوں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ اب یہ نیکی کوئی بھول سکتا ہے کہ میں اپنے گھر سے دفتر نہیں جا سکتا ہوں، وہ اپنے گھر سے رات کے 3 بجے گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا گھر آیا اور تمام دوائیاں سیٹ کر کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں ڈاکٹروں کی ہے، حقیقت میں ملائک ہیں، جو امت کے افراد ہیں لیکن انبیاء کے سرچشمے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ سینے کے اندر ایک ورم نظر آیا، ڈاکٹر عبدالصمد نے، ڈاکٹر عبدالمجید میمن بہت بڑے ڈاکٹر تھے، عجائب و غرائب تھے، آغا خان کی فرسٹ سیٹ پر بیٹھتے تھے، مجھے وہاں بھیجا، اس نے مجھے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ آپ تو آغا خان آتے جاتے نہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو جواب لکھا اور مجھے کہا کہ بس میں وہیں آؤں گا فجر میں، اور وہاں دیکھوں گا، ہر فجر میں تقریباً آتے رہے۔ ان لوگوں کو کیسے انسان بھولے گا، ان کی حسنات بہت بڑی اور بہت تکڑی قسم کی حسنات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا سرمایہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہے تو ڈاکٹر لیکن قیامت کے دن مولانا انور شاہ، مولانا یوسف بنوری اور مولانا مفتی محمود جیسے اکابر اور اولیاء کی صفوں میں کڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دست شفا میں اور برکات دے، اور ان کی عمر صحت نسل در نسل خیر و عافیت بہت بڑھائے، اور ہر شریر مفسد سے اللہ انہیں اور ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، کامل و اکمل صحت شفا نصیب فرمائے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، یہ بہت لذیذ داستان ہے لیکن وقت نہیں ہے، کہ میں کراچی کے ڈاکٹروں کا ایمان، اخلاص، احسان، قدرداری، شکرانوں کا سخت متاثر ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کسی کو اخلاق دے تو ان جیسے اخلاق دے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، میں نے ان کو ہمیشہ اخلاق کے اعلیٰ معراج پر دیکھا ہے، اللہ ان کو ہمیشہ اچھائیوں سے آباد و شاد رکھے، اور ان جیسے لوگوں کو اللہ دین و دنیا کی ترقیات و محاسن نصیب فرمائے۔ بقیہ مضمون میں بعد میں بیان کروں گا، اور جس نے رومال اٹھایا ہے وہ واپس کر کے رکھے ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ کیا لکھا ہے؟ مکان پر ایڈوانس لینا تو سود نہیں ہے، مکان کی قیمت طے ہو گئی اور کچھ رقم پہلے لیتے ہیں کچھ بعد میں لیتے ہیں، اس میں سود کا تو کوئی شائبہ نظر نہیں آیا۔ متحرک تصویر کے متعلق آپ کی کیا تصویر، تصویر ہے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، متحرک ہو یا ساکن ہو، تصویر ناجائز. دوران طواف کعبہ شریف کو دیکھنا منع ہے، بید بھی ہے نا. صحیح کے بعد کیا عورت اس نے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی اور نہ ہو تو اپنے بال خود کاٹ سکتی. ایک محلہ جیسے چند آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور اس بارے میں کہ اس محلے کی خدمت کے لیے فنڈ جمع ہو جائے، اس محلے ہر مہینے کی متعین رقم جمع کرے تاکہ اس سے اس محلے کی تزئین وغیرہ کا کام ہو. اگر انتظام مقصد ہے اور نمازیوں کو اور مسجد کو آرام سکھ پہنچانا ہے امام خطیب مؤذن کو تو بہت اچھا، اور اگر ہم نے معتبری جاننی ہے تو کمیٹیوں کی جڑیں کاٹنا ضروری ہے. ہم مدرسے میں جو ریس کیا لگا جرمانہ لیتے طلبا سے، پھر ان کے اوپر خرچ کرتے. اگر کوئی صاحب خوشی سے نہ دے کیا وہ دوسرے طلبا کے سب برابر ہو جائے گا؟ مقصد یہ کہ چونکہ غرم بالمال حنفیہ کے یہاں منع ہے اور تنبیہ کے طور پر لی جاتی ہے، اس لیے دوبارہ ان کو لوٹانا ضروری ہے. ہم دو بھائی ہیں، دوسرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو تقریباً 12 سال کا، تو اس میں جہاد افغانستان میں والدین کی اجازت کے بغیر شرکت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جہاد جب فرزین ہو تو عورت خاون سے نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا. اس وقت پورے عالم میں کہیں بھی جہاد فرزین نہیں ہے، فرض کفایت جہاد کے لیے اجازت شرط. اللہ تعالیٰ آپ کے عمر برکت، آمین، صحت کامل. آپ کو سوال یہ کہ میں نے ایک مولانا سے سنا جو بند روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس کو میرے مرتے وفات پہ جنت میں دے جائے گا. بہت اچھا، اچھی بات. میٹھی چیز کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرح صحیح ہے، جس کو بہت جلدی ہے وہ پہلے کھا لے، جو آرام سے کھائے بعد میں کھائے. عثمان کو غنی کہنا کیسا ہے؟ جاہلوں کا کام ہے. وہ غنی نہیں تھے، سخی تھے. عثمان ذو النورین، عثمان جامع القرآن، عثمان صاحب الحیا، لیکن عثمان غنی کہنا خالص جاہلانہ کلام ہے. علماء دین کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. عورتوں کا قبروں پر جانا کیسا ہے؟ نامناسب ہے. اللہ آپ کا سایہ تا دیر قائم دے، آمین. مدارس والوں کو مولانا صاحب کے دھرنے میں جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ مدارس والوں سے پوچھئے. اسلامی ملک میں حکومت کے خلاف شریعت جا دیتی ہے دھرنا دینا؟ ہاں، کون سی اسلامی حکومت ہے جس میں شیرین مزاری خوشی بناتی ہے کہ سرحد کے اندر حجاب ختم کر دیا گیا، بڑا اچھا ہوا. اسلامی حکومت ہے تو شیرین مزاری کو اگلے دن پانسی پہ چڑھا دینا چاہیے نا. یہ عجیب غریب اچار قسم کی حکومت ہے. عمران خان کا منہ جو ہے وہ تو اسلامی ہے، لیکن اس کے افعال غیر اسلامی. اسی تنگ بازی کی وجہ سے تو مولانا اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. ہم خود حیران ہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد، شاید حدیث نہ ہو یا علم حاصل کرو گو چھین جانا پڑے، وہ تو قطعاً حدیث نہیں ہے. قال ابن حجر والزرکشی والدمیری وابن حجر باطل لا اصل له. اگر کوئی آدمی کچرے کا گاڑی چلاتا ہو اور وہ صرف ڈرائیور ہو نہ ایک دوسرا ہو، تو اس ڈرائیور کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے؟ ہاں جائز. علاقے میں اگر متعدد مساجد، تو کیا کسی بھی اذان پر نہیں، اہل حق کی اذان پر جواب دینا کلمہ پڑھنا ضروری. عذر والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عذر عذر میں فرق ہے. اگر سجدہ اور رکوع پر قادر نہیں ہے یا وضو پر قادر نہیں ہے، تو تیمم کے پیچھے تو نماز جائز ہے. اگر قیام اور اس پہ قادر نہیں ہے تو قائد کے پیچھے نماز جائز ہے. صرف مومی جو اشارے سے پڑھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. عمران خان کی حکومت کا ایک مولوی عبد القوی فرماتے ہیں کہ شادی ایک اور نکاح کئی مدرسے ہو سکتے. کہتے ہیں اگر کوئی شادی بتائیں، اس غلط غلط لوگوں کے نام لے کے یا پرچیاں بناتے ہیں، تمہیں شرم کرنا چاہیے. اگر کسی کا گھر کوئٹہ میں اور کراچی میں ایک مکان ہو، تو یہ آدمی کراچی اپنے مسافروں کا نہیں، اپنے مکان میں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے. ایک شخص دس شہروں میں مقیم ہو سکتا ہے. دیان کے معنی بہترین بدلہ دینے والا. ایک طالب علم کا آپریشن ہے، اس کی صحت آمین، اللہ کامل صحت عطا فرمائے. انور شاہ کو آپ کو شفا دے آمین. ایک طالب کا والد شدید بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم نسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے، جنہوں نے اموات کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اور پریشانیاں بتائی اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.